اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: فقسم بينهم معايشهم وبذأهم من الدنيا موادعهم. خطبہ حمام کا آغاز ہے اور مسلسل تشریف لانے والے احباب جانتے ہیں کہ اس کی تمہید اور اس کا مقدمہ بیان کیا جا چکا ہے. ایک امام کے صحابی ہیں اور ایک امام کے چاہنے والے ہیں اور عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، حضرت حمام ابن شریح یا حمام ابن عبادہ. انہوں نے مولا علی سے سوال کیا کہ یا علی، مجھے متقین کی صفات بیان کر کے دیں اور بتائیں کہ متقی کسے کہتے ہیں. صف لی المتقین یا امیر المؤمنین. حضرت نے تامل کیا، حضرت نے کچھ دیر کے لیے وقف کیا، وہ لگتا ایسا ہے جیسے حضرت نہیں چاہتے تھے بتانا، لیکن جب مومن اصرار کرے اور مومن فرمائش، جب مومن کے کہنے پر روزہ کھول سکتے ہیں تو مومن کے کہنے پر مولا کوئی خطبہ دینا تھا، اور کیونکہ وہ ایک جملے کے اوپر راضی نہیں ہوئے، اتق اللہ واحسن، مولا نے فرمایا تقوی اختیار کرو، نیکی کا کام انجام دو. تو راوی کہتا ہے فلم یقنا حمام، حمام قانے نہیں ہوئے اور کہنے لگے مولا نہیں، میری تشفی نہیں ہوئی، مجھے اور بتائیے. تو حضرت خطبہ ارشاد فرمایا جس میں 110 صفات مومنین کی یعنی متقین کی حضرت نے بیان فرمائی. ان 110 صفات کے بیان پر حمام کی رحلت ہو گئی، اسی مجمع میں وہ چیخ ماری انہوں نے اور ان کا دم نکل گیا، اور وہاں 110 پر وہ صفات رک گئیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے اگر حمام ابھی زندہ رہتے تو شاید یہ صفات اور آگے بڑھتے. البتہ ان کا ایسے جانا بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے. اور پھر حضرت نے فرمایا انی اخاف علیہ، مجھے اس بات کا خوف تھا کہ ایسا ہوگا. حضرت نے اس خطبے کے آغاز میں دو باتوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جس میں سے کل کچھ بیان ہوا. پہلی بات تو یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم آمنا من معصیتهم. اللہ نے جب مخلوق کو بنایا تو وہ ان کی اطاعت سے غنی تھا، اس لیے نہیں بنا رہا تھا کہ وہ نماز پڑھیں گے تو اللہ کو کوئی فائدہ پہنچے گا. اللہ مخلوق کو بنا رہا تھا مگر غنی تھا اس سے کہ مخلوق کی اطاعت اسے فائدہ پہنچائے گی، اور محفوظ تھا ان کی معصیت سے، اس لیے کہ لا تضرہ معصیت من عصا ولا تنفعہ طاعت من اطاع. اور جو اطاعت کرنے والے ہیں ان کی اطاعت سے اللہ غنی ہے، اور کوئی چیز اطاعت و فرما برداری اللہ کو فائدہ نہیں پہنچاتی. یہ بات ہماری کل ہو چکی، اگرچہ بعض باتوں کی طرف تھوڑا بہت اشارہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ باقی رہتا ہے اور میں اسے یہاں ترک کر رہا ہوں. وہ یہ کہ یہ طے ہے کہ پروردگار عالم کمال مطلق ہے، اور کمال مطلق کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. کل یہ بات بیان ہو گئی کہ اللہ جی فرمائیں، سن لیجئے. ایک صلوات اور پڑھ لیں ذرا محمد والے. اللہم صل علی محمد والے. جو تکلیف میں ہیں، مجبور ہیں اوپر بیٹھ کے، ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. نماز میں بھی وہ اللہ نے انہیں معافی دی ہے، تو مجلس میں بھی امام حسین معافی دیں گے انہیں انشاءاللہ. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. اللہ کمال مطلق ہے، کوئی چیز اس کو وہ محتاج نہیں ہے ہمارا کہ ہم عبادت کریں یا وہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا. اور صرف کمال مطلق بھی نہیں ہے رکھتا، بلکہ وہ فیاض مطلق بھی ہے، دینے والا ہے. ایک ذرہ برابر بھی کوئی اسے دینے والا نہیں ہے. مجھے معاف کریں گے، یہاں گزرتے ہوئے کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں محافل میں اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، اہل بیت سے مودت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، بعض اوقات ایسے اشعار کا بیان بھی ہمارے ہاں ہو جاتا ہے کہ جو اس نظریے سالم اور توحید اور مولا علی کے اس نظریے سے مخالفت رکھتا ہے، کہ اس طرح کا کوئی بیان ہو جاتا ہے کہ گویا اللہ معاذ اللہ مجبور تھا ہے اہل بیت کا، اور اللہ مجبور تھا امام حسین کا، اور یہ نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتے تو اللہ نہیں ہوتا. نہیں، یہ نہیں ہوتے تو عبادت نہیں ہوتی، یہ علیحدہ بات ہے، یہ حدیث ہے. معصوم فرماتے ہیں لولا نحن ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہی نہ ہوتا. وہ تو مولا فاضل پہلے مرحلے پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے ان لوگوں کو کہ وہ محتاج نہیں ہے ان کی عبادت کا، غنی. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی. آج نمازیں ہیں، آج عبادتیں ہیں، آج اطاعتیں ہیں، آج روزے ہیں، آج مسجدیں ہیں، آج خانہ کعبہ ہے، آج اذانیں ہیں، یہ سب اہل بیت کی وجہ سے ہیں. لیکن عبادت نہ ہوتی یعنی اللہ ہی نہ ہوتا. اللہ تو اس سے بہت پہلے کی بات ہے، اللہ تو ازلی ہے، اللہ تو ابدی ہے، کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا. لہذا بعض اوقات ہمارے یہاں اس طرح کے بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ تعلیمات سے آری اور خالی ہیں اور نہیں توجہ کرنا چاہتے، یا نہیں توجہ کی، شاید توجہ کرنا چاہتے ہوں تو ہماری اس طرح کی مجالس ان کو رہنمائی فراہم کر سکتی ہیں. اور پھر آخری بات کل کے حصے کی، اور وہ یہ کہ پروردگار عالم تمام تر غایات کی غایت ہے، غایت الغایات ہے وہ اللہ. مثال کے طور پر ایک کاشتکار اگر زمین کے اندر ہل چلا رہا ہو تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ ہل کیوں چلا رہے ہو؟ تو کہے گا اس لیے کہ زمین کو آمادہ کروں اور زمین کاشت کے قابل ہو جائے. کیوں زمین کو کاشت کے قابل کر رہے ہو؟ تاکہ اس کے اندر بیج ڈالا جائے، تاکہ ایک پودا نکل آئے. کیوں بیج ڈالنا چاہتے ہو؟ تاکہ فصل نکل آئے. فصل کیوں لگانا چاہتے ہو؟ تاکہ معیشت میری ٹھیک ہو جائے. معیشت کیوں ٹھیک کرنا چاہتے ہو؟ تاکہ میں آبرو مند رہوں، تاکہ میں محتاج نہ رہوں، کسی کا محتاج نہ رہوں، کسی کا فقیر نہ رہوں. اب اگر پوچھا جائے کیوں نہیں، کیوں کسی کے فقیر نہیں رہنا چاہتے ہیں، تو کہیں جا کر یہ کیوں کا سلسلہ رکے گا؟ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا وہ بس اسٹاپ پہ کھڑا ہے، اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا ٹکٹ خرید رہا ہوں بس کا. کیوں خرید رہے ہو؟ کہا کوئٹہ جانا چاہتا ہوں. بھائی کوئٹہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا زاہدان جانا چاہتا ہوں. زاہدان کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہاں سے مشہد جانا چاہتا ہوں. مشہد کیوں جانا چاہتے ہو؟ امام رضا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. پھر پوچھیں کہ امام رضا کی زیارت کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو کہے گا امام کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. اب اگر آپ نے پوچھا امام کا قرب کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو تو کہو گا بھائی وہ کہے گا اس کا کوئی جواب نہیں ہے، قرب کے لیے پھر کیوں نہیں ہوگا؟ کہیں جا کر آپ کو رکنا پڑے گا، یہ کیوں کا سلسلہ ایک ہدف پر جا کے رکے گا. ممکن ہے بہت ساری چھوٹی باتوں کے لیے تو کیوں کا جواب ہو، لیکن ایک مرحلے پہ آ کر اس کا کوئی جواب نہیں ہے. کیوں امام کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تاکہ اللہ کو راضی کروں. اللہ کو کیوں راضی کرنا چاہتے ہو؟ اب اس کا کوئی جواب ہے؟ یہاں رکنا پڑے گا. اللہ کو راضی کرنا تو ہدف ہے نا، مقصد ہے. جو مقصد اور ہدف ہوتا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں ہوتی، کیوں سوال نہیں ہوتا اس کے بارے میں. لہذا یہ تمام تر جتنی بھی غایتیں ہیں، ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ کیوں کر رہے ہیں، ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں، ان سب کی غایتوں کا ایک آخری غایت ہے، اور وہ غایت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سب کی غایت الغایات کیا ہے؟ کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے. امیر المومنین اپنے اس خطبے کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جب ان لوگوں کو پیدا کر دیا کہ ان کی اطاعت سے وہ غنی تھا اور ان کی معصیت سے وہ محفوظ آمن تھا، تو فقط سما بینہم معائشہم، تو اللہ نے ان لوگوں ان مخلوقات کی یعنی مخلوقات الہیہ نے کی اپنی مخلوقات کی اللہ نے معیشت کو تقسیم کیا، معاش کو تقسیم کیا، رزق کو تقسیم کیا، بہت کے مقام پر اس کو رکھ دیا، ہر ایک کے رزق کو اللہ نے طے کر دیا اور ہر ایک کو اس کی جگہ عطا کر دیا. اب اس کو قرآن مجید میں ایک جگہ وہ ارشاد فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الدنیا ورفعنا بعضہم بعضا درجات، اور ہم نے تقسیم کیا ہے دنیا کی حیات اور اس کی معیشت کو، یہ مطلب پروردگار عالم یہاں کیا ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ زخرف کی 32 آیت کے اندر کہ ہم نے تقسیم کر دیا ہے حیات دنیا میں ان کی معیشت کو، ان کے رزق کو تقسیم کر دیا ہے، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، ایک کو نوکر بنایا ہے، ایک کو مولا بنایا ہے، ایک کو خادم بنایا ہے، ایک کو آقا بنایا ہے، ایک کو افسر بنایا ہے، ایک کو ماتحت بنایا ہے، ایک کو مافوق بنایا ہے، ایک کو ماتحت بنایا ہے، ایک کو مثال کے طور پر صفائی کرنے والا بنایا ہے، ایک کو مکینک بنایا ہے، ایک کو ڈاکٹر بنایا ہے، ایک کو انجینئر بنایا ہے، ایک کو مولوی بنایا ہے، میں نے ہم نے یہ ساری چیزوں کو تقسیم کر دیا ہے. سارے اگر انجینئر ہوتے تو کیا ہوتا، سارے مکینک ہوتے تو کیا ہوتا، سارے مولوی بن جاتے تو کیا ہوتا، سارے عالم بن جاتے تو کیا ہوتا، ایک تباہی پھیل جاتی. یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں شعبوں میں تقسیم رکھا ہے، اور جتنے اس نے شعبے قرار دیے ان سب کو ایک دوسرے کا محتاج قرار دیا ہے. ایک مجتہد ڈاکٹر کا محتاج ہے، ایک ڈاکٹر مجتہد کا محتاج ہے، ایک ڈاکٹر انجینئر کا محتاج ہے، ایک انجینئر مکینک کا محتاج ہے، اور ہم سب مل کر جھاڑو دینے والے کے محتاج ہیں. اگر وہ جھاڑو دینا بند کر دیں تو شہر میں فساد پھیل جائے گا مثلا. اور اللہ نے عجیب عجیب نظام ہے اس کی تقسیم معاش کے حوالے سے کہ اللہ نے ہم میں سے زیادہ تر کو بہت ہی ان افراد کا محتاج رکھا ہے جن کی ہم عزت اور احترام معمولاً نہیں کیا کرتے. ذرا سیوریج کا نظام ایک دن کے لیے بند ہو جائے تو اسی کے ہاتھ جوڑیں گے جس کو ہم صحیح طرح ہاتھ بھی نہیں ملاتے، یہی جسے چمار بولتے ہیں، جسے بھنگی بولتے ہیں، جسے مثال کے طور پر صفائی کرنے والا بولتے ہیں، ہم اسی کے دروازے پہ کھڑے بھی دکھائی دیں گے. اگر ہمارے گھر کا جو ہے وہ صفائی کا نظام خراب ہو جائے، لائنیں بند ہو جائیں، تو ہم اسی کے محتاج دکھائی دیں گے. یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے اس طرح سے ہمیں تقسیم رکھا ہے معاشرے کے اندر. اگر پروردگار عالم نے اس انداز سے ہمیں تقسیم نہیں رکھا ہوتا تو ہر ایک اپنی جگہ فرعون ہو جاتا، نظام ہی نہ چل پاتا. یہ اللہ کی حکمت ہے، دنیا ہی نہ چل پاتی، یہ کائنات ہی نہ چل پاتی. اس نے تقسیم رکھا ہے معیشت کو، رزق کو اس نے تقسیم رکھا ہے. اور ایک اور جگہ کے اوپر قرآن مجید کہتا ہے کہ آیہ کریمہ میں وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقہا، زمین پر کوئی جنبندہ حرکت کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہلنے والا نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے. ایک مقام پر امیر المومنین فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ، جان لو رزق دو طرح کے ہیں، فَرِزْقٌ تَطْلَبُونَهُ وَرِزْقٌ يَطْلُبُكُمْ. ایک رزق وہ ہے کہ جو تمہیں تلاش کرتا ہے، ایک رزق وہ ہے جسے تم تلاش کرتے ہو. جسے تم تلاش کرتے ہو رزق کو، وہ رزق تمہیں حرام تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ جو رزق تمہیں تلاش کرتا ہے وہ تمہیں حلال کے دروازے تک لے جاتا ہے. اللہم صل علی محمد و محمد. پروردگار عالم نے تمہارے رزق کو معین کر دیا ہے اور تمہیں وہ رزق دینے کا وعدہ کر رہا ہے. ایک واقعہ میں یہاں سنانا چاہ رہا ہوں. آیت اللہ مظاہری ان مہمان افراد اخلاق کے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے والد یعنی حضرت آیت اللہ مظاہری کے حسین، آیت اللہ حسین مظاہری کے والد، وہ کہتے ہیں میرے والد کربلا کے سفر پر ایک قافلے کے ساتھ گئے. تو کربلا پہنچنے سے کچھ پہلے ایک جگہ منزل کی، ایک جگہ قیام کیا. جب قیام کیا تو وہاں ظاہر ہے رکے، کھانے وانے کا اہتمام، کچھ دیگ ویگ چڑھائی گئی مسافروں کے لیے، ساتھیوں کے لیے. تو جب کھانا تیار کر کے دسترخوان لگانے لگے تو کسی نے آگے بتایا کہ نزدیک ہی ایک آدمی سو رہا ہے، وہ بھی مسافر لگتا ہے، وہ ایک چٹائی بچھائے ہوئے ایک جگہ سو رہا ہے، نزدیک ایک آدمی سو رہا ہے. تو ہم میں سے کہنے لگے، ان مسافروں میں سے ایک آدمی اس کے قریب گیا اور جا کے اسے اٹھایا کہ بھائی بہت دیر سے سو رہے ہو، بھوکے ہو گئے، ہم کھانا کھا رہے ہیں، آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. کہنے لگا کہ مرغ اور پلاؤ ہے؟ تو کہنے لگا مرغ اور پلاؤ یہاں اس رستے میں، اس سفر میں کہاں مرغیاں ساتھ لے کے ہم چل رہے ہیں، مرغ اور پلاؤ ہمارے پاس کہاں سے ہوگا. واپس آگے کہنے لگے بھائی وہ تو سو بھی رہا ہے، اور وہ اسے اٹھ کے اس نے اتنا پوچھا مرغ اور پلاؤ آئی ہے؟ تو مرغ اور پلاؤ تو نہیں ہے. پھر ایک اور آدمی نے جا کے کہا کہ بھائی آ جاؤ کھانا کھا لو. کہنے لگے مرغ اور پلاؤ ہے؟ کہنے لگے شاید یہ پاگل ہے. وہ مسافر کہنے لگے جو زائرین تھے، کہنے لگے شاید پاگل ہے، اس بیابان میں اس صحرا میں اس کو مرغ اور پلاؤ یاد آ رہی ہے اور یہ کھانا نہیں کھا رہا. کہنے لگے کہ پھر ایک اور وقت آ گیا، یعنی رات کا وقت آ گیا، کھانا پھر ہم نے بنایا. پھر کہا بھائی وہ کبھی اٹھتا ہے، کبھی ٹہلتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر سو جاتا ہے، اسے اٹھاؤ، پھر سو رہا ہے، اسے اٹھاؤ کہ بھائی کھانے کا وقت ہو گیا ہے. پھر جا کے کہا تو اس نے کہا مرغ و پلاؤ آئی، بھوکا مر رہا ہے لیکن مرغ و پلاؤ اسے یاد ہے. تو انہیں یقین ہو گیا کہ بھائی یہ کوئی بےچارا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کا بالا خانہ جو ہے نا، اس کا اوپر والی منزل صحیح نہیں ہے شاید. تو کہنے لگے کہ ابھی ہم کھانا کھا کے بیٹھے ہی تھے کہ ایک قافلہ اور آ کے رکا، اور اس قافلے والوں نے بھی دسترخوان لگایا اور انہوں نے اس میں بھی کھانے والے لگائے گئے. تو کسی نے کہا بھائی وہ ایک آدمی بھوکا سو رہا ہے. تو کہنے لگے اسے بلا لو. مگر کہنے لگے بھائی وہ تو مرغ و پلاؤ کا مطالبہ کرتا ہے، وہ مرغ و پلاؤ تو ہمارے پاس نہیں تھی جو ہم کھلاتے. کہنے لگے نہیں، ہمارے قافلے میں مرغ و پلاؤ ہے، اسے بلا کے لاؤ. ایک آدمی گیا جا کے کہا بھائی کھانا کھاؤ. پھر اس نے وہی کہا مرغ و پلاؤ ہے؟ کہنے لگے ہاں مرغ و پلاؤ. آگے کہنے لگے میں ایسے ہی علی کو نہیں مانتا ہوں. اب قصہ کیا ہے وہ سنیے ذرا، آواز بلند دس سلوات بھیج دے ذرا. اللہم صل علی محمد. اور اٹھ کے آیا، بہرحال مرغ و پلاؤ اسے دی گئی، اس نے مرغ و پلاؤ کھائی. پوچھا کھانے کے بعد بھائی اب بتاؤ یہ قصہ کیا ہے؟ تم مرغ و پلاؤ کے انتظار میں تھے اور واقعی مرغ و پلاؤ آ بھی گئی، چاہے دو وقت کے تمہیں بھوکا رہنا پڑا، مگر تمہیں وہی چیز ملی جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے. کہنے لگے میں نجف اشرف میں امیر المومنین کے حرم میں ایک قبر ہے جو ایک ہندوستانی کی قبر ہے، مجھے انہوں نے سال بھر تک قبر پہ قرآن پڑھنے کا کہا. میں نے سال بھر تک قرآن پڑھا تو انہوں نے میرے لیے رات کا کھانا طے کر دیا تھا کہ رات کو ہر رات تمہیں مرغ و پلاؤ کھلا بھیجا جائے گا اور تم یہ غذا کھانا. تو میں نے ایک سال تک ہندوستانیوں کی غذا مرغ و پلاؤ کھائی، اور جب وہ ایک سال کا دورانیہ ختم ہو گیا تو میں مولا علی کے پاس گیا جالی پر, مولا کی زری پر. میں نے کہا مولا ایک سال تک تو میں نے ہندوستانی کی قبر پہ قرآن پڑھا ہے, اب میں آپ کی قبر پہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, مگر مرغ و پلاؤ چاہیے مجھے. وہ تو چلے گئے جو مرغ و پلاؤ مجھے کھلائے, اتنا ہلا کر چلے گئے مجھے, اتنا عادی بنا گئے مرغ و پلاؤ کا, لیکن اب وہ تو چلے گئے مگر مجھے تو مرغ و پلاؤ چاہیے. لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا آپ کے نام پر قرآن پڑھتا رہوں گا, مگر مجھے ہر رات میں مرغ و پلاؤ کا کھانا چاہیے. کہنے لگا اتنی مدت گزر گئی, میں روزانہ علی کو ایک سپارہ ہدیہ کرتا ہوں قرآن پڑھ کر, لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ رات کو مجھے مرغ و پلاؤ نہ ملی ہو. اللہم صل علی محمد و محمد. رزق پروردگار عالم نے لوگوں کا تقسیم کیا ہوا ہے, سب کو رزق ملنا ہے. بہرحال یہ عقیدت کے اور توکل کے واقعات ہیں اور وابستگی کے اور توسل کے واقعات ہیں. خود آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان نجف اشرف کے اندر طالب علمی کی زندگی گزار رہے ہیں, دکان روٹی کی دکان سے روٹی لے لیتے ہیں, سبزی کی دکان سے سبزی لے لیتے ہیں, اور ہر مہینے میں جب ان کو ان کے گھر سے رقم آتی ہے یزد سے تو وہ قرضہ اتار دیتے ہیں. یہ ایک طریقہ چلتا رہا ایک مدت تک, کچھ ایران اور عراق کے راستے مسدود ہو گئے, وہ پیسے آنا بند ہو گئے, قرضہ بڑھ گیا. ایک دن مولا علی کے دروازے پہ جا کے نصف شب یہ عالم ہو گیا کہ اگر نانوائی روٹی بیچنا والا کی دکان کے سامنے سے گزرنا چھوڑ دیا, انہوں نے روٹی والے کی دکان کے سامنے سے گزرنا چھوڑ دیا, کہ وہ اگر پکار کے کہے گا کہ سید پیسے کب دو گے تو کیا جواب دوں گا. سبزی والے کی دکان کے سامنے سے گزرنا بند کر دیا, منہ چھپانے لگے. لیکن ایک دن اتنا دل خراب ہوا کہ نصف شب امام علی مولا علی کے دروازے پر ان کی زری کے اور حرم کے دروازے پر جا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ مولا میں سید بھی ہوں, مسافر بھی ہوں, آپ کا مہمان بھی ہوں, نجف اشرف میں آپ کے گھر میں بھی رہتا ہوں, اور میرے ساتھ یہ مسائل ہیں, یہ مشکلات ہیں میری. تو ابھی بات کر رہے تھے مولا سے کہ ایک مرتبہ کسی نے شانے پر ہاتھ مارا پیچھے سے, مڑ کے دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے تھے, ایک لفافہ ہاتھ میں تھا, کہا کہ تمہارے والد نے بھجوایا ہے, اور ایک بات ضرور ذہن میں رکھو, اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو 7 دن سے زیادہ پریشان نہیں رکھتے. ہمارے مانگنے میں ہماری لو لگانے میں تو دیر ہو جاتی ہے, لیکن ان کے ہاں سے ہمیں ہماری مشکل آسان ہونے میں دیر نہیں ہوتی. زیارت جامعہ کی شرح میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول, اللہم صل علی محمد. علامہ بزروار نمازی نے زیارت جامعہ کی شرح اس بات ولایت کے نام سے کی ہے, اس میں انہوں نے امام سجاد کا قول لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد, یہی والی آیت, یہ جو بھی آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے اس کی تفسیر اور تشریح عرض کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تقسیم کر دیا سب کا رزق, ہم نے معیشت کو طے کر دیا ہے, کوئی بھوکا نہیں مرے گا, کسی کو ہم بھوکا نہیں مرنے دیں گے. ان اللہ یقسم ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریھا, امام سجاد کا فرمان ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام اپنے بندوں کے رزق کو تقسیم کر دیا ہے, طے کر دیا ہے, اور ہمارے ہاتھوں سے تقسیم کرواتا ہے, جاری کرواتا ہے, ہمارے ہاتھوں سے پہنچتا ہے, ہماری وجہ سے پہنچتا ہے, ہمارے ذریعے سے پہنچتا ہے. روح کائنات ہے نا اہل بیت, جان کائنات ہے اہل بیت, واسطہ فیض ہے, اللہ فیاض ہے, مگر کوئی واسطہ ہے یا نہیں ہے؟ اہل بیت واسطہ ہیں, اللہ انہیں دیتا ہے اور ان کے ذریعے سے بندوں تک پہنچتا ہے. شاید میرا موضوع اہل بیت کے ذریعے سے رزق ملتا ہے, یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن رزق اللہ نے طے کیا ہوا ہے, یہ موضوع ہے. اس لیے یہ بات نہ کرنا نہ انصافی ہوتی کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں وہ اہل بیت کی وجہ سے کھا رہے ہیں, ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اہل بیت عصمت و طہارت کی وجہ سے ہے. اللہ کے پیش نظر تو یہ 14 ہیں, یہ کرم ہے پروردگار عالم کا کہ ہم ان 14 کو ماننے والوں میں سے ہیں. ایک جگہ امام ارشاد فرماتے ہیں ہماری مثال اس پھول کسی ہے کہ جسے پانی دینے کے لیے کانٹوں کو بھی پانی دے دیا جاتا ہے، پتوں کو بھی پانی دے دیا جاتا ہے. ہمارے شیعہ درخت میں لگے ہوئے پتوں کی طرح ہیں. پانی تو پتے کو نہیں دیا جاتا، پانی تو پھول کو دیا جاتا ہے، پھل کو دیا جاتا ہے نا. آم کے درخت کو آپ پانی دے رہے ہیں اس لیے آم کی وجہ سے دے رہے ہیں، پتوں کی وجہ سے دے رہے ہیں. یا گلاب کے پودے کو اگر پھول پانی دے رہے ہیں تو آپ پھول کی وجہ سے پانی دے رہے ہیں یا کانٹوں کی وجہ سے پانی دے رہے ہیں، پتوں کی وجہ سے پانی دے رہے ہیں. اصل مطلب تو پھول ہے نا، اصل مقصد تو پھول ہے، اصل مطلوب نظر تو وہ پھل ہے، لیکن پھل کو ذہن میں رکھتے ہوئے پانی دیا جا رہا ہے، خود بخود کانٹوں کو بھی پہنچ رہا ہے، خود بخود پتوں کو بھی پہنچ رہا ہے، تنوں کو بھی پہنچ، گھاس پھوس کو بھی پہنچ رہا ہے. نزدیک میں بہت ساری گھاس پھوس بھی اگ جاتی ہے. پروردگار عالم اہل بیت کی وجہ سے پانی برساتا ہے زیارت جامعہ، اللہ اہل بیت کی وجہ سے رزق برساتا ہے، اللہ اہل بیت کی وجہ سے دنیا میں حیات تقسیم کرتا ہے، اللہ اہل بیت کی وجہ سے دنیا کو باقی رکھے ہوئے. لیکن دشمن ہے کانٹوں کی طرح، دوست ہے پتوں کی طرح. تو کانٹوں کو بھی پانی پہنچتا ہے اور رزق پہنچتا ہے، اور پتوں کو بھی چاہنے والوں کو بھی پہنچتا ہے. لہذا جو اہل بیت کے دشمن ہیں وہ بھی رزق پا رہے ہیں، جو چاہنے والے ہیں وہ بھی رزق پا رہے ہیں. پروردگار عالم نے یہ طے کر دیا ہے کہ میں سب کی روزی اور رزق کو میں دوں گا. پوری کائنات میں رزق کی تقسیم کے حوالے سے اگر ہم توجہ کریں تو اتنا عظیم اور عجیب نظام اللہ نے رزق کا رکھا ہے کہ جب اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں سوائے اس کے کہ اس کے سجدے میں اضافہ ہو جائے، اس کی بندگی میں اضافہ ہو جائے، اس کے شکر میں اضافہ ہو جائے، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. پورے سسٹم کو رزق کے اندر اس نے ایک دائرہ سا ہے، ایک دوسرے سے دوسرا تیسرے سے رزق کے حوالے سے جڑا ہوا ہے. دریاؤں میں بخار بنتا ہے تو بادل بن جاتے ہیں، بادل بن جاتے ہیں تو پانی برستا ہے، پانی برستا ہے تو زمین پہ ہریالی اگاتی ہے، زمین پہ ہریالی اگاتی ہے تو حیوانات کے لیے چارہ بن جاتا ہے، حیوانات جب چارہ کھا لیتے ہیں تو ان کا گوشت بڑھ جاتا ہے، جب ان کا گوشت بڑھ جاتا ہے تو انسانوں کے لیے وہ حلال قرار دیے گئے، ان کے گوشت سے انسان کھانا کھا لیتا ہے. ایک پورا نظام، انسان نے جو غذا کھائی ہے، پھر انسان کے بدن سے نکلنے والی آکسیجن، اور انسان کے بدن سے نکلنے والی گیس، اور انسان کے وجود سے جو رزق کا سلسلہ جاری ہے، وہ ایک پورا ایک نظام. اسی آیت کو جب بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ نحنو قسمنا بینہم عائشہم فی الحیات الدنیا، اس کی تفسیر کر رہے ہیں فخر الدین رازی. تمام مفسرین نے لکھا ہے مگر فخر الدین رازی نے اس کی تفسیر، اور ہمارے بعض بزرگوں نے اس کی تفسیر میں ایک بڑی مچھلی، کسے کیا بولتے ہیں، ویل مچھلی بولتے ہیں کیا، ایک بڑی مچھلی جو ہوتی ہے نا ویل مچھلی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک ایسی مچھلی ہے سمندر میں، یعنی مچھلی تو وہ سینکڑوں ہوں گی لیکن ایک قسم مچھلی کی ایسی ہے، اس خاندان کی وہ مچھلی، سینکڑوں ہوں گی ہزاروں ہوں گی لیکن وہ خاندان کی ایک مچھلی ایسی ہے جو، اب اس میں شاید لکھا ہے کہ 6 مہینے یا 8 مہینے تک سمندر سے خوب کھاتی ہے، مچھلیوں کو کھاتی ہے، سمندر کی مخلوقات کو کھاتی ہے، مگر جب وہ ایک مدت تک کھا لیتی ہے اور اس کا وہ مدت پوری ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے بڑے بڑے دانتوں میں، جو شاید آپ کے اور میرے بدن کے برابر اس کا ایک دانت ہوتا ہو، بڑے بڑے دانتوں کے درمیان ایک انبار لگ جاتا ہے گوشت کے ٹکڑوں کا جو وہ نکال نہیں پاتی. وہ کھا لیتی ہے جانوروں کو، سمندری غذا سمندری جانوروں کو کھا لیتی ہے، مگر اس کے کھانے کی وجہ سے اس کے دانتوں کے درمیان ایک انبار لگ جاتا ہے گوشت کے ٹکڑوں کا. وہ ہر 6 مہینے کے بعد مخصوص سمندر کے ساحل پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور غار کی طرح اپنا منہ کھول کر بیٹھ جاتی ہے، اور مخصوص پرندے ہیں جو اڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس غار میں چلے جاتے ہیں، اور جب تک کئی دن تک یہ عمل جاری رہتا ہے، جب تک وہ پرندے وہ ایک ایک دانت کے درمیان میں لگے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں کو، ایک ایک ذرے کو نہیں کھا لیں، وہ منہ کھولے رہتی ہے اپنا. اور وہ پرندے جو اس کے منہ میں جا رہے ہیں، ان پرندوں کے سر پر ایک لمبا سا کانٹا لگا ہوا ہے. یہ فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ اللہ کا نظام دیکھو، اس لیے کہ اگر وہ منہ بھی بند کرنا چاہتی ہے کبھی تو وہ کانٹے چپتے ہیں اسے اور وہ فوراً منہ کھول دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ پرندے کھانا اپنا لے کر، اپنے رزق لے کر، شاید ان کی بھی 6 مہینے کی غذا ہوتی ہے، وہ اپنی غذا کو جا کے وہاں ذخیرہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر پلٹ کر آتے ہیں، پھر یہاں سے کھاتے ہیں، اور وہ ایک غار سا کھلا رہتا ہے، اور جب تک یہ پرندے جو ہے وہ اپنی غذا کو مکمل نہیں کر لیتے، وہ اپنا منہ بند نہیں کرتی، اور جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے دہن میں سے، میرے دانتوں میں سے ساری غذا نکل چکی ہے، تو پھر وہ اپنا منہ بند کرتی ہے، اور کوئی پرندہ اندر اسے مرتا بھی نہیں ہے، اور پھر دوبارہ وہ دریا میں چلی جاتی ہے، پھر وہ سمندر میں چلی جاتی ہے۔ اس نظام کو دیکھیں پروردگار عالم کا کیسا نظام، یہ کیا ایسے ہی اس کو سمجھایا گیا ہے؟ کیا ان پرندوں کو ایسے ہی بنایا گیا؟ ان کے سروں پہ جو بڑے لمبے لمبے کانٹے لگائے گئے ہیں وہ ایسے ہی لگائے گئے ہیں، خود ہی بن گئے وہ؟ کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کسی نے اس کا اہتمام نہیں کیا تھا؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے طے کیا یہ سارا کچھ، ہم نے لوگوں کے، ہم نے اپنی مخلوقات، یعنی صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، سب کی مخلوق، خلق کی بات ہے، خلق جس میں حیوانات بھی ہیں، پرندے، غرض، انسان، سب۔ لہذا اس انداز سے پروردگار عالم نے تقسیم کیا ہے ارزاق کو۔ کچھ سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں، اور ان سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے طے کر دیا ہے تو ہمیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں بھاگ دوڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رزق کو تقسیم کر دیا ہے، میں نے طے کر دیا، ماروں گا نہیں، بھوکے نہیں مرو گے تم، تو پھر ہمیں کوشش کرنے کے، گھر میں بیٹھے رہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی دے ہی جائے گا۔ لہذا بہت اچھا عمل کر رہے ہیں فقیر حضرات جو ہاتھ میں کشکول لیے ہوئے اور دامن پھیلائے ہوئے جگہ جگہ مانگ رہے ہیں، تو عزیزان گرامی نہیں، پروردگار عالم نے جو چیز تقسیم کر دی ہے اور جو چیز اللہ نے فراہم کر دی ہے وہ ہے ماحول، زمینہ، مقدمہ اور رستہ، لیکن اس رستے پہ چلنا خود ہوگا۔ توجہ چاہوں گا اس فقرے کے اوپر کہ کھجور کے درخت میں کھجوریں تازہ تازہ لگانا یہ اللہ کا کام ہے، مگر اسے ہلانا تو تمہارا مریم کام ہے۔ اے مریم، اسے ہلاؤ تو صحیح۔ جو اللہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کی صورت میں، جو اللہ پروردگار عالم آسمان سے خان حضرت مریم کے لیے نازل کر رہا ہے، کلما دخل علیہا، کلما دخل زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے تھے، وجدا اندہا رزقا، تو کیا دیکھتے تھے؟ حضرت مریم کے سامنے خان رکھا ہوا ہے، رزق رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت مریم سے پوچھا حضرت زکریا نے، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیات ہے، پوچھا انا لکھے حاضا یا مریم، اے مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مریم نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جو اللہ بند کمرے میں مریم کو خان بھیج کر رزق دے سکتا ہے، وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ درخت کو ہلاؤ تاکہ خورمے گریں اور تمہارا پیٹ بھرے اور ان سے اپنی روزی اور اپنا رزق کھاؤ، اسے رزق کے طور پہ کھاؤ۔ ایک ہوا چلتی، ایک جھکڑ چلتا، درخت سے خورمے گرتے، حضرت مریم کھا لیتی۔ جو آسمان سے خان بھیج سکتا ہے وہ کھجور کی ٹہنیوں سے خان کھجور نہیں بھیج سکتا، لیکن نہیں، نظام بنایا پروردگار عالم نے، میں تمہارے لیے ماحول فراہم کروں گا۔ وہاں تمہارے لیے زکریا دروازہ بند کر کے چلے جاتے تھے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت مریم کے لیے حضرت زکریا نے ایک حجرہ بنوا دیا تھا بیت المقدس کے اندر۔ حضرت حنا نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن بیٹا پیدا ہی نہیں ہوا، حضرت مریم دنیا میں آ گئیں۔ رونے لگی حضرت حنا، حضرت مریم کی والدہ، یا اللہ یہ کیا ہوا، میں منت کیسی پوری کروں؟ آواز آئی، اے مریم، ہمارے نزدیک لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کی دین کی خدمت تو لڑکا بھی کرتا ہے تو لڑکی بھی کرتی ہے، یہ کیا ضروری ہے، یہ کہاں سے تم نے سوچ لیا؟ لہذا پروردگار عالم نے حضرت مریم کو تسلی دی، خبردار یہ مت سمجھو کہ بیٹا ہی ہوگا تو کارآمد ہے، اور جبکہ آج کا دور تو بہت ہی زیادہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بیٹوں کے حال کیا ہیں اور بیٹیوں کے حال کیا ہیں۔ بیٹوں کے حال بہت برے ہیں، مجموعی طور پر بیٹوں کے حال برے ہیں۔ بیٹی تو اپنے شوہر کے گھر بھی چلی جاتی ہے تو جگر اپنے ماں باپ کے پاس ہی چھوڑ کے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اپنا گھر بھی خراب کر لیتی ہے۔ ٹماٹر کیسا کاٹوں اور مرچ کتنی ڈالوں اور نمک کتنا ڈالوں، بات بات میں مشورہ کر کے اما جان سے اپنا گھر خراب کر لیتی ہے، اور اما جان بھی اپنی بچی سے اتنا وابستہ رہتی ہیں کہ انہیں اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ اس کے نتیجے کیا نکلیں گے۔ بات بات میں مشورہ نہیں دینا، ہر بات پہ فون نہیں کرنا، ہمارے معاشرتی مسائل کی طرف بھی توجہ رکھیں گے۔ اے مریم، یہ کہاں سے سوچ لیا تم نے کہ بیٹی ہوگی تو خدمت نہیں کر سکتی، بیٹا ہی خدمت کرے گا۔ لہذا اب حضرت زکریا نے، وہ کف لہا زکریا، قرآن کہتا ہے حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری خود لی اور بیت المقدس میں ان کے لیے حجرہ بنا دیا۔ حضرت مریم کو اس حجرے کے اندر حضرت زکریا بند کر کے چلے جاتے تھے، باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے تھے، آتے تھے دروازہ کھولتے تھے، تبھی تو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، دروازہ کھلا ہوتا تو یہ سوال کیوں ہوتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ بھائی وہاں تو ویسے ہی بہت چڑھاوے چڑھتے تھے، تاریخ دیکھیے، ویسے ہی مزاج ہے، جو مقدس جگہیں ہوتی ہیں، مزارات ہوتے ہیں، حرم ہوتے ہیں اور مبارک و متبرک جگہیں ہوتی ہیں، وہاں ویسے ہی لوگ نذرانے اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا درگاہوں پہ بیٹھنے والا تو کبھی بھوکا نہیں مرتا، ٹھیک ٹھاک وہاں دیکھیں اتر رہی ہوتی ہیں. بیت المقدس میں بھی یہی عالم تھا, وہ جو کاہن تھے وہ جو ان کے علماء تھے وہ ٹھیک ٹھاک ان کے پاس چڑھاوے آتے تھے. تو حضرت زکریہ کا خود یہ سوال کرنا یہ کہاں سے آیا, یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ دروازہ بند ہوتا ہے, یہ تمہارے پاس رزق کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے فرمایا یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیوں بند کر کے جاتے تھے حضرت, میں بہن ذہن میں ایک بات آ گئی اس کو یہاں پورا کرنا چاہ رہا ہوں, کیوں حضرت زکریہ دروازہ بند کر کے جاتے تھے؟ آج ہماری بچیاں کہتی ہیں کہ جب باپ دادا ماموں بڑا کوئی گھر کا بڑا کوئی مرد اپنی بچیوں لڑکیوں اور بیٹیوں اور خواتین سے اور جوان لڑکیوں سے کہتے ہیں فلاں جگہ مت جاؤ, فلاں جگہ سے مت گزرنا, فلاں کالج مت جانا, فلاں جگہ تعلیم معیار اچھا نہیں ہے, فلاں جگہ ماحول اچھا نہیں ہے, تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے بزرگ ہم پر شک کر رہے ہیں. نہیں, بزرگ تم پر شک نہیں کر رہے. حضرت زکریہ کو مریم پر شک نہیں تھا, وہ معصومہ تھی, تو پھر بند کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ اگر حضرت زکریہ کو حضرت مریم پر شک ہو تو یہ عصمت پر شک ہے, یہ ہو نہیں سکتا, وہ معصوم, وہ بھی نبی ہیں, یہ بھی معصوم ہے. حضرت مریم پر شک نہیں ہے, ماحول پر یقین ہے کہ ایک برا ماحول ہے. لہذا اگر آج آپ اپنی بچیوں کو ٹوکتے ہیں روکتے ہیں روکتے ہیں کہ نہ جاؤ فلاں جگہ مت جاؤ فلاں جگہ سے مت گزرو, تو اس وجہ سے نہیں بچیاں سمجھیں کہ ہمارے بزرگ ہمارے اوپر شک کرتے ہیں. نہیں, تم پر کوئی شک نہیں ہے میری بچیوں, تم پر کوئی شک نہیں ہے, ماحول اچھا نہیں ہے اس لیے تمہارے اوپر سختی کی جاتی ہے, حالات اچھے نہیں ہیں شہر کے اور ملک کے, جگہ جگہ پر رہزنیاں ہیں, جگہ جگہ پر ڈکیتیاں ہیں. مال کی ڈکیتی تو پھر بھی قابل قبول ہے, آبروؤں کی اور عزتوں کی ڈکیتیاں ہیں جو قابل قبول نہیں ہے. اللہم صل علی محمد. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے رزق کو تقسیم کر دیا, مگر ماحول رزق کا تقسیم کیا ہے, رستہ ہمیں بتایا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم گھر میں پڑے رہیں گے اور منہ میں لقمہ بھی آ جائے گا, ایسا نہیں ہوگا, ہمیں لقمے تک جانا پڑے. لقمہ اللہ نے بنا دیا ہے, رزق اللہ نے بنا دیا ہے. دوسری بات, اللہ نے رزق کو طے کر دیا ہے, مگر جب تک معاشرے میں سماجی انصاف حاکم نہیں ہوگا, جب تک معاشرے میں عدالت سماج اور سماج میں عدالت برقرار نہیں ہوگا, اس وقت تک معاشرہ صحیح تقسیم ارزاق نہیں کر پائے گا, رزق کی تقسیم صحیح نہیں ہو پائے گی. ایک جانب بھوک مرے لوگ اور ایک جانب ٹنوں اور منوں گندم جو ہے وہ دریاؤں سمندروں میں بہائی جائے, اسی دنیا میں اس وقت بھی ہو رہا ہے ایسا. بعض ممالک کے اندر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور بعض ممالک میں ٹنوں منوں گندم کو دریا میں اور سمندر میں بہایا جا رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ جب تک یہ تعدل نہیں ہوگا, جب تک یہ عدالت برقرار نہیں ہوگی, تو اللہ نے تو رزق رکھا ہوا ہے, وہ گندم جو تم بہا رہے ہو وہ انہیں کے لیے تو بنائی تھی جو بھوکے مر رہے ہیں, مگر تم نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر, ان تک پہنچنے نہیں دے رہے ہو, ان غریب و مسکینوں تک وہ گندم پہنچ نہیں رہی, ورنہ ہم نے تو گندم بنا دی تھی, ہم نے تو ان کا رزق طے کر دیا تھا. تم جو بھوکے مر رہے ہو تم بھی تو سوچو کہ تمہاری اختیارات, تم نے اپنے اختیارات کس کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں؟ ظالموں کے ہاتھ میں اپنے اختیارات دیے ہوئے ہیں, جو خود اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور تمہارے لیے جو اللہ نے رزق کو طے کیا تھا اسے وہ بہا رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں. بہرحال رزق کا جو نظام ہے اللہ کی جانب سے بہت ہی مضبوط نظام ہے, کوئی شخص بھوکا نہیں مرے گا, حرکت اسے کرنی ہوگی, تحرک اسے دکھانا ہوگا, ہلنا ضرور پڑے گا اسے, ایسا نہیں ہوگا کہ بغیر ہلے ہوئے اسے کچھ مل جائے گا. اور عزیزان گرامی, میرا دل کہہ رہا ہے کہ بس اپنی بات کو آج کے اس حصے کے اندر مکمل کرنے سے پہلے مولا کے ایک نہج البلاغہ خطبہ نمبر 227 میں جو مولانا چیونٹی پر خطبہ دیا ہے, نہج البلاغہ میں مولا کا ایک خطبہ چیونٹی کے اوپر, سورج پر بات کرنا, چاند پر بات کرنا, آسمانوں کی باتیں کرنا تو شاید پھر آسان ہو, چیونٹی بتاؤ کیا ہے. اللہ اکبر, پورا نظام ہاضمہ اس میں پایا جاتا ہے, دل ہے اس کا دھڑکتا ہے ہماری طرح, پھیپڑے ہیں اس کے, اس کا نظام دافعہ بھی ہے, نظام جاذبہ بھی ہے اس کا, اس کی آنکھیں بھی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی, اس میں نظام تناسل بھی پایا جاتا ہے, یہ خانوادہ تشکیل دیتی ہے, زن و شوہر ہیں ان کے اندر, ان کی نسلیں, ان کے بچے ہیں, ایک عجیب اور عظیم نظام ہے ان کے اندر پروردگار عالم نے قرار دیا, اور یہ بات علی کے علاوہ کوئی اور کر بھی نہیں سکتا. جس کی نگاہیں اتنی گہری ہوں, جس کے سامنے یہ دنیا بنی ہو, ایک سلوات بھیج دے ذرا محمد و آل محمد. اللہ اب وہ جملے سن لیجئے مولا کے، حضرت فرما رہے ہیں انظروا الى النملہ فی الصغر جسها ولطافت هيئتها ولا تكاد تنال بلحد البصر، ذرا دیکھو تو صحیح چیونٹی کو، نملا کو تو نملا نملا کہتے ہیں چیونٹی کو، اس چیونٹی کو تو دیکھو، فی صغر جسها کتنا چھوٹا سا جسا ہے اس کا، کتنی چھوٹی سی، آپ کی ایک پوروے پہ 10-15 آ جائیں گی، آپ کی انگلی کے ایک پوروے پہ بہت ساری آ جائیں گی، فرماتے ہیں کتنا چھوٹا سا اس کا جسا ہے، وہ لطافت ہے اتیا، مگر حیات اس کی بڑی لطیف ہے، ساخت اس کی بڑی لطیف ہے. پر ایک آدمی نے مجھے ایک چاول کا دانا دکھایا جس پہ اس نے سورہ الحمد لکھی ہوئی تھی، سورہ الحمد چاول کے دانے پہ لکھی تھی. میں نے کہا بھائی کوئی کارنامہ نہیں ہے تمہارا، یہ کہاں دنیا تو اس کو عجائب گھر میں رکھ رہی ہے، اسے لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، عجوبہ ہے یہ کہ چاول کے دانے پہ سورہ الحمد لکھی ہوئی ہے، لیکن کارنامہ تو اللہ کا ہے کہ چیوٹی کو بنایا ہے جس میں اس سارا نظام رکھا ہے، اس نے پھیپڑے بھی ہیں، دل بھی ہیں، نظام ہاضمہ بھی ہے، نظام دافعہ بھی ہے، شہوت بھی پائی جاتی ہے اس میں، محبت بھی اس میں اپنے بچوں سے پائی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں جو حیوانیت کی ہیں اور جو ہمارے اندر بھی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی جانب مولا ارشاد فرما رہے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، بیان کر دوں پوری بات، ایک صلوات بھیج دے ذرا محمد والا، اللہم صل علی محمد. فرماتے ہیں دیکھو ذرا اس نملہ کو، فی صغر جسہا جس کا جسہ بہت چھوٹا ہے، وہ لطافت ہے اتہا مگر اس کی ہیئت جو ہے، اس کی ساخت بڑی لطیف ہے، لا تکاد تنال بلحد البصر، تم اس کی آنکھوں کو بھی نہیں دیکھ پاتے، تمہاری آنکھیں اس کی آنکھوں کو بھی نہیں دیکھ پاتی کہ اس کی آنکھیں کہاں ہیں. فرماتے ہیں ولا بمستدرک الفکر، فکر اور تمہاری فکر کو اس کا درک بھی نہیں ہے کہ کیا کچھ اس کے اندر موجود ہے. کیفا دبت علی ارضہا، دیکھو تو صحیح چلتی کیسے ہے زمین پر، اس کی چال تو دیکھو زمین پر کیسی ہے. وسبت علی رزقہا، اللہ اکبر، مولا کی بھی تو جملے دیکھے نا، مولا قرآن مجید کا جو لب و لہجہ ہے نا وہی مولا کے خطبوں کا لب و لہجہ ہے، ردھم میں بات کرتے ہیں مولا، قافیے کے ساتھ بات کرتے ہیں. کیفا دبت علی ارضہا وسبت علی رزقہا، وزن ہے نا، تو فرما رہے ہیں دیکھو ذرا یہ کیسے زمین پر چلتی ہے. وَصُبَّتْ عَلَى رِزْقِهَا، اور کیسے یہ اپنے رزق تک پہنچ جاتی ہے، ذرا یہیں آپ روٹی کا ایک کھیرا ڈال کے دیکھ لیجئے، تھوڑی دیر میں اسی مسجد میں دسیوں چینٹیاں نکل آئیں گی، اسے خوشبو کیسے آ گئی کہ یہاں روٹی کا کھیرا، روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، یہ اس کا جو شامہ ہے، اللہ اکبر، اس کا جو شامہ ہے وہ انسانوں سے زیادہ مضبوط ہے، جس سونگتی ہے اس کا شامہ انسانوں سے زیادہ مضبوط ہے. حضرت سلیمان چل رہے ہیں اپنا لشکر لے کے، کہ ایک مرتبہ چیونٹی کو سردار نے کہا ذرا اپنے بلوں میں چلے جاؤ، یہ سلیمان آ رہے ہیں تمہیں کچل کے چلے جائیں گے. حضرت سلیمان کا تو اللہ نے شامہ رکھا تھا اور سامیا رکھا تھا، فوراً آگے بڑھے اور انہیں چیونٹیوں میں سے اسی کو اٹھایا جس نے یہ بات کی تھی، اور اپنی ہتھیلی پر رکھ کے کہا کیا بول رہی ہو؟ کہ میں تو اپنی قوم کو بچا رہی تھی کہ تم انہیں کچل کے چلے جاؤ گے، تمہارا لشکر انہیں کچل کے چلے جائے گا. گفتگو ہوئی ہے چیونٹی میں اور حضرت سلیمان میں، شامہ اس کا اتنا قوی ہے کہ یہ آپ ادھر کوئی غذا ڈالیے، ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیے گا دسترخوان کبھی لگاتے ہیں نا، تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے ہیں چیونٹیاں دسترخوان کے گرد آ گئیں، یہ کہاں سے آ گئیں؟ مولا فرما رہے ہیں وَصُبَّتْ عَلَى رِزْقِهَا، یہ اپنے رزق کی طرف خود بڑھتی ہے، اس کو خوشبو آتی ہے رزق کی. فرماتے ہیں مگر رزق کو، اس کا رزق جو حاصل کر لیتی ہے، تنقل الحبت الى حجرها وتعدها في مستقرها تجمع في حرها لبردها وفي وردها لصدرها. فرماتے ہیں کہ یہ رزق کو پانے کے بعد اپنے حجرے میں اور اپنے گھر میں اسے جا کے جمع کر دیتی ہے. دیکھتے ہیں لکیر بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ لے جا رہی ہوتی ہیں اٹھا کے، بڑی بڑی چیز کو بھی کھینچ کے لے جا رہی ہوتی ہیں، بہت سارے مل کے بھی لے جا رہے ہوتے ہیں. ذرا دیکھیں کبھی ان چیزوں پہ بھی، اللہ کی توحید بڑھانے کے لیے ان چیزوں پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی معرفت بڑھانے کے لیے ان چیزوں پہ بھی مولا نے کہا اس لیے غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیونٹیاں مل جاتی ہیں، اگر وزنی دانہ بھی ہوتا ہے، وزنی غذا بھی ہوتی ہے، تو بہت ساری مل کر بڑے اتحاد کے ساتھ لے کے جا رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی یہاں کھینچ رہا اور کوئی وہاں کھینچ رہا ہو، سب ایک ہی جانب کھینچ رہی ہوتی ہیں، اور لے جاتی ہیں اور اس حبا کو، اس دانے کو لے جاتی ہیں اپنے حجر کے اندر، اپنے حجرے کے اندر، اور جمع کرتی ہیں انہیں فی مستقر رہا، جہاں پر وہ ان کا اپنا جگہ ہے، اپنا خاندان رہتا ہے. کیوں جمع کرتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ سردیوں کی غذا گرمیوں میں اور گرمیوں کی غذا سردیوں میں تہیا کرتی ہیں. آپ کو سخت گرمیوں میں بھی دکھائی نہیں دیں گی، سخت سردیوں میں بھی دکھائی نہیں دیں گی، یہ جس زندگی کیسے گزار رہی ہیں؟ پھر انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اپنا رزق، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ اس کو مقفول کر دیتی ہیں، اسے پوشیدہ کر دیتی ہیں تاکہ وہ سڑنے نہ پائے، تاکہ وہ خراب نہ ہونے پائے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ لا یغفلہ المنان ولا یحرمہا الدیان ولو فی الصفا الیابس والہجر الجامس. اور خبردار جان لو کہ منان غافل نہیں ہے، یعنی اللہ غافل نہیں ہے کہ کس کو کیسے رزق دینا ہے، کس کو کہاں سے رزق پہنچانا ہے. پروردگار عالم ایسے جانوروں اور ایسی مخلوقات کو بھی انہیں رزق دے رہا ہے، اور پھر انسان کہ جو اس کا اشرف مخلوق ہے، جو اس کی اعلیٰ مخلوق ہے، کیا اس سے وہ رزق کے حوالے سے غافل رہتا؟ حضرت فرمایا نہیں، وہ غافل نہیں ہے تمہارے رزق کے حوالے سے. پروردگار عالم ہمیں بہتر رزق عطا فرمائے، اور ہمیں سوائے اپنی ذات کا کسی اور کا محتاج قرار نہ دے. جی کوئی سوال ہے تو بتائیے. مولا سے خود سے سوال ہوا تھا ایک مرحلے پہ، حضرت سعد صاحب نے سوہان نے سوال کیا تھا، یا علی انت افضل ان ام آدم، انت افضل ان ام نوح، انت افضل ان ام ابراہیم. نبیوں کے بارے میں حضرت کے ایک صحابی نے سوال کیا، آپ افضل ہیں یا فلاں نبی، فلاں نبی نام لیے. حضرت نے فرمایا ان سارے نبیوں سے میں افضل ہوں. تو پوچھا لماذا، کیسے آپ ان سے افضل ہیں؟ تو حضرت نے ہر ایک کی صفت کو بیان کیا کہ ان کے پاس یہ کمال تھا، یہ میرے پاس بھی ہے، ان کے پاس یہ کمال تھا، وہ میرے پاس بھی ہے. اور پھر نبی کی وہ حدیث کہ اگر ابراہیم کے خلعت، آدم کا علم اور موسیٰ کی حیبت اور عیسیٰ کی حسن و جمال، ان سب کو جمع کیا جائے تو علی بنتا ہے. یہ حدیث ہے نبی کی. تمام نبیوں کے کمالات کو اگر ایک جگہ پر کریں اور ایک جگہ پر دیکھنا چاہیں تو علی بن ابی طالب، فلینظر الی علی بن ابی طالب، تو علی بن ابی طالب کے چہرے کو دیکھ لو، سارے نبیوں کا کمال تمہیں ایک جگہ پر دکھائی دے جائے گا. ایک سوال پڑھ، صلوات پڑھ لیں. اللہم صل. سوال کیا ہے کہ ایک سوال، ظلم پر صبر کرنے اور ظلم سہ کر ظالم کا ساتھ دینے میں کیا فرق ہے؟ کربلا کی مثال سے واضح کیجیے. دیکھیے، پہلے تو اپنے ذہن مبارک میں بٹھا لیجئے کہ کربلا کی مثال ہر جگہ نہیں ہوگی، حتیٰ آئمہ کے زمانے میں نہیں تھی. بعض آئمہ سے بعض لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ امام حسین کی طرح قیام کیوں نہیں کرتے؟ اماموں سے جب کہا، امام رضا سے کہا، امام ششوم سے کہا کہ آپ کربلا کی طرح قیام کیوں نہیں کرتے؟ آج آپ امام حسین کی طرح اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میدان میں آتے کیوں نہیں آتے، اور قیام ظالم کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ تو آئمہ نے اس کے جواب دیے. لہذا کربلا کا کیس، کربلا کا مسئلہ، کربلا کا مقدمہ اور کربلا کی نوعیت اپنی نوعیت تھی. ہر معاشرے میں ظلم ہونے پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہمیں اسی انداز سے کربلا بسانی چاہیے. ہاں، کربلا والوں کے طریقے اور دستور کے مطابق ہمیں ظالم سے مقابلہ ضرور کرنا ہے، لیکن کربلا ایک مخصوص مرحلے کا نام ہے جہاں توحید کا انکار ہو رہا تھا، جہاں توحید کے نام پر توحید کے خلاف بات ہو رہی تھی، جہاں نبی کے نام پر نبی کے خلاف بات ہو رہی تھی، جہاں اللہ کا پیسہ اللہ کے خلاف استعمال ہو رہا تھا. جی، وہ مرحلہ کچھ اور مرحلہ تھا. امام حسن نے وہ نہیں کیا جو امام حسین نے کیا، امام زین العابدین نے وہ نہیں کیا جو امام حسین نے کیا. لہذا پہلی بات تو یہ کہ کربلا کو 100% ہم ہر زمانے کے اوپر تطبیق نہیں دے سکتے. ہاں، کربلا نے ہمیں ظالم اور مظلوم کے مفہوم کو واضح کر کے دیا ہے، امام حسین نے ہمیں ظالم سے نفرت کے پیغام کو ہمیں عطا کیا ہے، اور مظلوم کی حمایت کے پیغام کو کربلا نے ہمیں عطا کیا ہے. کربلا نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا، اور آج تک یہ مجلس بھی کربلا کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ نشست بھی ہماری کربلا کی وجہ سے ہو رہی ہے. لہذا پہلی بات تو یہ. اب رہ جاتی ہے بات ظلم سہنے کی اور ظالم کا ساتھ دینے والی بات، جو کل کی گفتگو میں بھی بعض سوالات سامنے آئے. تو ظالم کا ساتھ دینے کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے، لیکن اسی نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کن فی الفتنۃ کابن اللبون. 480 جو حضرت کے کلمات قصار ہیں نہج البلاغہ میں، اس میں سب سے پہلا کلمہ حضرت کا یہ ہے، کن فی الفتنۃ کابن اللبون، فتنے کے ایام میں اونٹنی کے 2 سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ. لا ظہر فیرکب، نہ اس کی پشت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی اس پہ سواری کر سکے، ولا ذرع فیہلب، نہ اس کے پستان ہوتے ہیں کہ کوئی دودھ نکال سکے. یعنی جتنی بھی صلاحیتیں تمہارے پاس ہیں ان سب کو ایسا بنا دو کہ کوئی تم سے فائدہ نہ اٹھانے پائے. ظالم کے مقابل یا ظالمانہ دور میں اور فتنے کے ایام میں مولا کے کہنے کے مطابق کم سے کم ایسا انسان کو زندگی گزارنی ہے کہ جس کے اندر ظالم آپ سے فائدہ نہ اٹھانے پائے. یہ ایک بہت مفہوم وسیع مفہوم ہے. ایک پوری ایک گھنٹے دو گھنٹے کی گفتگو یا دو تین دن کی نشست چاہیے جس میں اس بات کو واضح کیا جائے کہ ظلم کا مفہوم کیا ہے، ہمارے معاشرے میں جو معاملات ہیں ان کی تطبیق دی جائے. کیا واقعی اگر فتنہ لڑائی کو کہتے ہیں، فتنہ جھگڑے کو کہتے ہیں، تو جمل کی لڑائی بھی تھی، صفین کی لڑائی بھی تھی، نہروان کی لڑائی بھی تھی، تو کیا وہ بھی فتنہ تھا؟ اگر فتنہ تھا تو پھر کس کا ساتھ دینا صحیح تھا اور کس کا ساتھ دینا صحیح نہیں تھا؟ اس زمانے کے بعد ایسے لوگوں نے جو مولا کا ساتھ نہیں دیا تو کیا معاذ اللہ انہوں نے صحیح کیا؟ نہیں. حق اور باطل اگر واضح اور روشن ہے تو پھر وہ فتنہ نہیں کہلائے گا. جہاں حق طے نہیں ہو پا رہا کہ کس کے ساتھ ہے، جہاں حق طے نہیں ہو پا رہا کہ کس کے ساتھ نہیں ہے، جہاں باطل طے نہیں ہو پا رہا کہ کون، کچھ وہ صحیح ہے کچھ یہ صحیح ہے، کچھ وہ صحیح ہے کچھ یہ صحیح ہے، اس طرح کی اگر کیفیت ہو یا دونوں باطل ہوں یا دونوں ظالم ہوں تو وہ فتنہ ہے. دونوں پارٹیاں ظالم ہیں، دونوں گروہ ظالم ہیں. اس ایام میں اونٹنی کے دو سالہ بچے کی طرح ہونا ہے. ظالم کا ساتھ دینے کا ہرگز تعلیمات اہل بیت ہمیں اجازت نہیں دیتی، مگر ہلاک کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی اپنے آپ کو. اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر جائیں، اپنے آپ کو اس انداز سے لے کر چلیں کہ آپ ظالم کا ساتھ بھی نہ دینے پائیں اور اپنے آپ کو بچا بھی جائیں، اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھیں، اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، اپنے ادارے کو، اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھیں. اگرچہ ممکن ہے کہ کبھی ایسا مرحلہ ہو کہ جہاں ایک تکلیف شرعی قرار پائے، ایک شرعی ذمہ داری قرار پائے کہ ہمیں گھر میں نہیں بیٹھنا، ہمیں خاموش نہیں رہنا، ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے، پھر یہ پاور طاقت ایک مرجع کے پاس ہے یا یہ طاقت پاور امام معصوم کے پاس ہے، یعنی سب سے زیادہ اور پھر انہیں کی اطاعت میں اور انہیں کے نظام کے مطابق مرجع وقت کے پاس ہے. وہ ممکن ہے کبھی ایسا مرحلہ آ بھی جائے، جیسا کہ نجف کی جانب مارچ کرنے کا جب حضرت آیت اللہ سیستانی نے کہا تو پاکستان سے بھی اور پوری دنیا سے بھی رابطے ہوئے کہ ہم بھی نجف کی جانب مارچ کریں، کراچی والے اور لاہور والے اور مثال بمبئی والے، تو انہوں نے روکا کہ نہیں، میں نے صرف عراق والوں کو کہا ہے کہ نجف کی طرف آ جائیں. اگر وہ کہہ دیتے پوری دنیا کے لوگ نجف کی طرف مارچ کریں تو کیا ہو جاتا؟ ہاں فریضہ بنتا ہے پھر اگر مرجع ہمیں حکم دے رہا ہو. لہذا ظالم کا ساتھ دینے کا ہرگز پیغام نہیں ہے. اس سے مطلب یہ نہیں ہے جو کل ہماری مثالیں تھیں کہ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس ہمارے مسلک اس ڈاکٹر کے مسلک کا دشمن اور قاتل لایا جاتا ہے زخمی حالت میں، جس نے فضا فرض کیجئے امام بارگاہ پہ حملہ کیا اور حملہ کرنے میں وہ زخمی ہو گیا، میں بہت موٹی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، اور ڈاکٹر کے پاس لایا گیا، اتفاق سے ڈاکٹر اس کو آپریشن کرنے کے لیے اور صحیح کرنے کے لیے اس کے سر پر کھڑا ہوا، وہ شیعہ نکلا، کیا کرے؟ مار دیں انجیکشن دے کے، حرام ہے، اسے بچاؤ، تم امین ہو. لہذا اسے سخت بات ضرور ہے، کل کہہ چکا ہوں میں، سخت بات ضرور ہے، مگر ابھی اسے بچاؤ، پھر اس کو پولیس کے حوالے کر کے اس کو قانونی رستے سے اس کو سزا دلواؤ. لیکن تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اس کو بچاؤ. تمہیں اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے طبابت کی، شفا کی، تمہارے ہاتھ میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ تم لوگوں کو مرنے سے بچا سکتے ہو، لہذا تمہارا یہ فریضہ. یہ ظالم کا ساتھ دینا نہیں ہے، یہ فریضے کی ادائیگی ہے، یہ امانت داری ہے. تقسیم رکھیں ان دونوں باتوں کو، تقسیم رکھیں دونوں باتوں. میں اور آپ بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کے مجاز نہیں ہے. اگر مجھے 100% بھی معلوم ہو کہ فلاں روڈ پہ جو آدمی جا رہا ہے اس نے فلاں جگہ ہمارے آدمی کو کسی کو شہید کیا ہے، تب بھی میں قانون کو ہاتھ میں لینے کا مجاز نہیں ہوں. اسے پکڑ سکتا ہوں، اسے گرفتار کر کے کسی قانون کے ادارے کے حوالے کر سکتا ہوں، قتل نہیں کر سکتا اسے میں. مشکل ہے، ہمارا مسلک، ہمارا مکتب تشیع انہی اصولوں کی وجہ سے آج تک باقی ہے. ورنہ اگر بدلہ لینے والا مفہوم اور لڑنے والی باتیں ہوتی تو شاید بہت پہلے ہمارا کچھ بہت کچھ ختم ہو چکا ہوتا. جی وہ میں نے دو باتیں کی آپ کی خدمت میں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ بہت سے لوگ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ رزق ان تک نہیں پہنچ رہا ہوتا اور وہ بچوں کی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر پاتے، لہذا وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں. تو دو باتیں عرض کی میں نے، ایک تو یہ کہ اللہ نے رزق کو تقسیم رکھا ہے، مگر حرکت تحرک ہماری طرف سے ہونی چاہیے. دوسری بات ہے سماجی انصاف کی بات، آپ نے سماج کس کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے، آپ نے اختیارات کن کے ہاتھوں میں دیے ہوئے ہیں، آپ نے جن کے ہاتھوں میں اختیارات دیے ہوئے وہ معاشرے میں انصاف نہیں کر پا رہے، لہذا ایک جانب آدمی بھوکا مر رہا ہے، ایک جانب ٹنوں گندم جو ہے وہ سمندر میں بہی جا رہی ہے۔ تو گندم اللہ نے، رزق اللہ نے، روٹی اللہ نے تو پیدا کر دی ہے، مگر اس تک پہنچ نہیں پا رہی۔ اب رہ گئی بات یہ کہ یہ جو خودکشی کرتا ہے، تو پہلے تو یہ حرام کام ہے، یہ مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی جانب سے رزق کے آنے سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اور پاکستان کا تو قصہ ہی میرے بھائی کچھ اور ہے، یہاں پر بہت ساری خودکشیاں بھی سیاسی ہیں، یہاں بہت ساری خودکشی کرنے والے جو بعد میں لیے گئے۔ جی 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 میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ ہی کی بات کر رہا ہوں، یہ خودکشیاں کرنے والے بہت بڑی تعداد میں یہاں سیاسی بھی ہیں، پھر ایشو بنتا ہے، پھر ریلیاں نکلتی ہیں، پھر کسی کا زندہ باد اور کسی کے مردہ باد کے نعرے لگتے ہیں۔ پاکستان میں تو معاملات ہی کچھ ہو رہے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ ایک صلوات بھیج رہا محمد و آل محمد، اللہم صل وسلم۔ جی دیکھیے، ایک حدیث قدسی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ایک کام اپنے ذمے لیا تھا، وہ لوگوں نے مجھ سے لے لیا، اور ایک کام میں نے لوگوں کے اوپر ڈالا تھا، وہ لوگوں نے میرے اوپر ڈال دیا۔ الفاظ میرے ہیں، مفہوم یہی ہے اللہ کی حدیث قدسی کا۔ میں نے رزق اپنے اوپر لیا تھا کہ خود ڈھونڈنے نکل گئے، اور میں نے اطاعت ان کے اوپر رکھی تھی کہ میری اطاعت کرو، یہ انہوں نے میرے اوپر ڈال دی کہ ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں بچوں کے لیے روزگار اپنا محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کاشتکاری کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تجارت کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو اللہ نے اپنے فن کا اظہار کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اگر کسی کے پاس اللہ نے طبابت کا فن رکھا ہے تو مریضوں کا علاج نہیں کر رہا، کسی کے پاس اگر میں نے عرض کیا ابتدائی بیان میں، کسی کو اللہ نے مثال کے طور پہ توفیق دی ہے محنت کر کے، وہ مثال کے طور پہ انجینئر بن گیا ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے، تو اب میں بن تو گیا ہوں مگر مجھے کیا ضرورت آ رہی ہے مطب پر بیٹھنے کی، اور میں جو فیس لینے کی، اور مثال مجھے لوگوں کا علاج کرنے کی مجھے کیا ضرورت آ رہی ہے۔ تو اللہ نے اطاعت اور بندگی اور فرما برداری اور اللہ کے دستورات پہ چلنے کا ہمارے اوپر رکھا تھا کہ تم کرو، کہا کہ اللہ کا معاف کر دے گا، مت کرو، اللہ خود معاف کر دے گا۔ اور کہا تھا رزق میں دوں گا، کہا نہیں اللہ ہم خود لے لیں گے، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، اللہ اپنا کام کرے گا، ہمیں جو اپنا کام کرنا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ہمارے فریضے ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمارے واجبات ہیں جسے ہمیں ادا کرنے ہیں۔ واجبات سے مراد نماز روزہ ہی نہیں ہے، محنت کرنا، مزدوری کرنا۔ اور کیا محنت اور مزدوری کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ رزق کی تلاشی تو ہے، کتنے ہی واقعات آپ کے پیش نظر ہوں گے، تنخواہ لے کر آئے، رستے میں ڈکیتی ہو گئی، تو ہو گئی، محنت کے بدلے میں مل گیا رزق، مگر مرو گے نہیں بھوکا، اس لیے کہ اللہ نے تمہاری محنت کو بھی دیکھ لیا ہے اور تمہارے ساتھ ایک آزمائش اور ایک امتحان بھی ہو گیا ہے۔ تو اصل چیز ہماری محنت نہیں ہے، اصل چیز وہ رزق دینے والے کی ذات ہے، ہم سے اس نے فریضے کا مطالبہ کیا ہے، ذمہ داری کا مطالبہ کیا ہے۔ تمہارا کام ہے میری اطاعت کرنا، رزق دینا میرا کام ہے۔ اب اطاعت جتنی شکلیں بنتی ہیں وہ پروردگار عالم نے ہمارے اوپر رکھی ہے، جس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ اللہ کی خاطر استعمال کرے، یہ اس کی اطاعت ہے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد جب اللہ کی اطاعت اور بندگی کے اندر اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے کام آ رہے ہوتے ہیں، انسانیت کے کام آ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے، مگر رزق پروردگار عالم نے اپنے اوپر رکھا ہے۔ اب رہ جاتی ہے بات یہ کہ دو طرح کے رزق ہیں، ایک جو آپ کی طرف آتا ہے، ایک جس کی طرف آپ جاتے ہیں۔ اس کی موٹی مثال یہ ہے کہ انسان طبیعتاً، مزاجاً، فطرتاً قانے اور خاشے رہنے والا نہیں ہے، یہ نفس مارتا ہے تو قانے بنتا ہے، ورنہ طبیعتاً ایسا نہیں ہے۔ بھائی کتنی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ چار آدمی گھر میں رہتے ہیں، اتنے بڑے گھر کی ضرورت ہے، اتنے رزق کی ضرورت ہے، اتنی سہولتوں کی ضرورت ہے، کہنا یہ آ جائے تو پھر وہ بھی آ جائے، وہ آ جائے تو یہ ساری دنیا بھی مل جائے، اسے تو چین سے نہیں رہتا۔ یہ جو ساری دنیا لینے کی تلاش میں نکلتا ہے، یہ وہ رزق ہے جس کی طرف یہ جا رہا ہوتا ہے، اور وہ رزق جو تمہیں مرنے نہیں دے گا، تم اپنے کام کرتے رہو، محنت کرتے رہو، رزق خود تم تک پہنچے گا، وہ رزق ہے جو رزق تم تک آتا ہے۔ وہ رزق جس کی تلاش میں جس کی طلب میں یہ اپنے آپ کو صرف کر دیتا ہے, اور اس سے بھی زیادہ چاہیے. پہلے یہ دو پہیوں کی گاڑی تھی, پھر ابھی چار پہیوں میں بھی اب یہ والی گاڑی, اور اب یہ والی گاڑی بھی چھوٹی پڑ رہی ہے اور اس میں اے سی خراب رہنے لگا ہے, اب وہ والی گاڑی بدل لو, اب یہ کر لو, اب وہ کر لو, اب یہ گھر نہیں ہے, وہ گھر, اب یہ چیز نہیں ہے, وہ چیز. یہ جو ہے نا, اس رزق کی طرف جو آپ جا رہے ہیں یا جو جا رہا ہے, اس کی مذمت آئی ہے, جس کو قناعت کہیے, جس کا نتیجہ قناعت ہے. اللہ قناعت دیکھنا چاہتا ہے, قناعت پسندی, سادگی. بہرحال مشکل ضرور ہے. جی علم کی بھی دو قسمیں ہیں, علم و علمان. علم دو طرح کے, علم الادیان و علم الابدان. علم دو طرح کے علم ہیں, بدنوں کا علم ہے اور دین کا علم ہے. بدن کا علم پودوں سے متعلق, پودا بدن ہے. پہاڑوں سے متعلق, پتھر سے متعلق, پتھر بدن ہے. حیوانات سے متعلق, انسان کے اس بدن سے متعلق, بدن کی بہت ساری قسمیں ہیں. یہ دیوار بھی بدن ہے, یہ ممبر بھی بدن ہے, یہ پودا بھی بدن ہے, یہ حیوان کا جسم بھی بدن ہے, یہ پہاڑ بھی بدن ہے. ان تمام چیزوں کا علم ہے علم ابدان, بدنوں کا علم. اور ادیان کا علم جو دین اور دستورات کا علم, دین یعنی دستور, دین یعنی نظام, دین یعنی سسٹم. ان ادیان کا علم, یہ دو طرح کے علم ہیں. اور پھر اس میں اور بہت سی تفصیل ہے, میرا موضوع نہیں ہے. تو جملے مصائب کے پڑھوں گا اور مجلس کو بابرکت بنائیں ذکر امام حسین سے. کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیں اور اپنی آنکھوں کو نم کریں تاکہ اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں بہتر انداز سے قبول فرمائے. سلام ہو حسین ابن علی پر, سلام ہو حسین ابن علی کے آوان و انصار پر, سلام ہو حبیب ابن مظاہر پر, سلام ہو جون پر, عابس پر, شوزق پر, زہیر قین پر, سلام ہو عباس, علی اکبر, اون محمد, قاسم ابن حسن پر. سلام ہو ہمارا سب کا ان شہدائے کربلا پر جن کے لاشے بے گورو کفن رہے. سلام ہو ہمارا ان بیبیوں پر جن کے سروں سے چادریں اتار لی گئیں. سلام ہو ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر جنہیں پانی نہ دیا گیا. العطش اور پیاس کی آوازیں کربلا میں گونجتی رہیں. سلام ہو اس حسین ابن علی پر جو کربلا میں اکیلا کھڑا تھا, کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, اور جو آئے تھے وہ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے, اس لیے کہ انہیں مارا گیا, انہیں شہید کر دیا گیا. حضرداروں, میرا دل کر رہا ہے کہ میں حبیب ابن مظاہر کے مصائب پڑھوں. علم کی بات ہو رہی تھی, امام حسین نے خط لکھا ایک رجل فقیہ کو, ایک مجتہد کو, ایک فقیہ کو حضرت نے خط لکھا. اور اس خط کو لے کر جب قاصد پہنچا ہے تو حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے. دروازے پر دستک ہوئی, پوچھا کون ہے دروازے پر؟ جواب آیا کہ میں حسین کا قاصد ہوں. بس یہ سننا تھا کہ حبیب کے ہاتھ پیر پھول گئے, حسین کا قاصد میرے دروازے پر آیا ہے. فوراً اپنی جگہ سے بلند ہو گئے اور دروازے پر جا کر امام حسین کا خط لیا, آنکھوں سے لگایا اور اس خط کو پڑھنے لگے تو اس میں لکھا تھا کہ یہ حسین ابن علی کا خط ہے حبیب ابن مظاہر رجل فقیہ کی طرف. حبیب, تمہیں ہماری نسبت جو نبی سے ہے اس کا علم تو ہے. تم سمجھ لو کہ آج کربلا کے میدان میں ہم دشمن کے نرغے میں گھر چکے ہیں. حبیب, دشمن نے ہمارے اوپر رستوں کو تنگ کر دیا ہے. اور بس اتنا اور لکھوں گا کہ حبیب, تمہاری مدد کی ہمیں ضرورت ہے, مگر یہ ذہن میں رہے کہ میرے ساتھ زینب بھی ہیں, میرے ساتھ نبی زادیاں بھی ہیں, میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی ہیں. حبیب نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ سے کہا کہ حسین مدد کو پکار رہے ہیں. بعض مقتلوں نے لکھا ہے کہ زوجہ نے پوچھا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو حبیب نے کہا بوڑھا ہو گیا ہوں, میں کیا مدد کروں گا؟ تو سر پر چادر لے کر کھڑی ہو گئی, کہنے لگے تم گھر میں رہو, میں حسین کی مدد کرنے جاؤں گی. حبیب نے کہا تم حسین ابن علی پر اتنا رحم کر رہی ہو, اتنا رحم کھا رہی ہو, اتنی محبت کا اظہار, میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں, میں حسین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ کربلا جانا چاہتی ہوں. بہرحال حبیب ابن مظاہر کربلا کے میدان میں پہنچے. جیسے ہی کوفے کی جانب سے گرد اٹھنے لگی اور وہ رستہ جو کوفے سے آتا تھا, امام نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے. آواز دے کر کہا عباس, علی اکبر, اون محمد, ہمارا مہمان آ رہا ہے, استقبال کرو. سب نے مل کر حضرت حبیب کا استقبال کیا. امام حسین نے اپنے گلے سے حضرت حبیب ابن مظاہر کو لگایا. تکبیروں کی آوازیں بلند ہونے لگی. عزادار و جناب حبیب ابن مظاہر نے امام حسین سے اظہار مودت اور محبت کیا. اسی اثنا میں جناب زینب کا سلام بھی آیا حبیب کو, اور حبیب ابن مظاہر نے اس وقت سر سے امامہ اتار دیا. میں کہاں اور کہاں زینب کا سلام, کہاں نبی زادیوں کا حبیب پر سلام. ایک مرحلہ ایسا آیا کہنے لگے مولا مجھے شہادت کے لیے اجازت دے کہ میں اپنی قربانی پیش کروں. امام حسین نے جناب حبیب کو اجازت دی شہادت کے لیے اور وغا کے لیے اور جہاد کے لیے. حبیب میدان کربلا میں آئے, جنگ کرتے رہے. انصار میں سب سے زیادہ دشمنوں کو فنار کرنے والے حضرت حبیب ابن مظاہر. بڑھاپے کا عالم تھا, ضعیفی تھی, بظاہر 80 سال کا عمر تھا, لیکن حبیب ابن مظاہر نے سب سے زیادہ انصار میں سب سے زیادہ حضرت حبیب نے دشمن کو فنار کیا ہے. لیکن جب حبیب زخمی ہو گئے اور گھوڑے پر بیٹھ نہیں پائے تو آواز دی مولا میرا سلام آخر لیجئے گا, مولا میری مدد کیجئے گا. امام حسین حبیب کے لاشے پر جب پہنچے تو ایک مرثیہ پڑھا, حبیب میں گواہی دیتا ہوں تم ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے. اے اللہ یہ میرا بہت اچھا ساتھی تھا, یہ میرا بہت اچھا چاہنے والا تھا. اے اللہ یہ ولی خدا تھا, یہ بہترین انسان تھا, اس کے ہاں تقوی و پرہیزگاری کمال پہ تھا. امام نے جنازہ حبیب پر کھڑے ہو کے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. حبیب کا لاشا لے کر گنج شہیدہ میں آ گئے امام حسین. جناب عباس نے ساتھ دیا, جناب علی اکبر نے لاشا اٹھوایا اور لا کر جناب حبیب کا لاشا گنج شہیدہ میں رکھ دیا گیا. عزاداروں میں نے بڑی زحمت دی, بس ایک منزل مصائب اور سن لیجئے. جب یہ قافلہ بیویوں کا اور اسیروں کا کوفہ اور شام سے گزرنے لگا تو خولی کے ہاتھ میں جو نیزہ ہے اس کی انی پر حبیب کا سر تھا. جیسے ہی قافلہ کوفے کے بازار سے گزرنے لگا تو قاسم ابن حبیب, جو حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہے, وہ اپنے چند دوستوں کے ہمراہ خولی کے قریب آیا اور کہنے لگا خولی یہ جو نیزے پر سر ہے یہ میرے بابا کا ہے. قاسم ابن حبیب کوفے میں نہیں تھا جب حبیب گئے تھے کربلا, یہ سفر پر تھا, واقعہ کربلا گزر چکا تھا. یہ بہرحال جب پہنچا ہے تو یہ واقعہ گزر چکا. کہا ہے خولی یہ جو سر نیزے پر ہے یہ میرے بابا حبیب کا ہے, اور یہ مجھے دے دے تاکہ میں اسے ادب سے دفنا دوں. خولی کہنے لگا مجھے شام کے دربار سے انعام ملنا ہے. قاسم نے کہا جو انعام تجھے دربار شام سے ملے گا وہ میں دینے کو تیار ہوں, لیکن خولی نے دینے سے انکار رکھا. بہت چاہا مگر خولی نے سر نہیں دیا حبیب ابن مظاہر کا. عزاداروں جب یہ قافلہ کوفے سے گزر کر شام جانے لگا اور ایک خرابے سے گزرنے لگا تو قاسم ابن حبیب نے خولی پر حملہ کیا اور سر حبیب ابن مظاہر کو لینے میں کامیاب رہا, اور بہت جلدی سے اپنے بابا کے سر کو چھین کر امام سجاد کے سامنے سے گزرتے ہوئے کہنے لگا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کے سر کو نوک نیزہ پر نہیں اٹھایا جاتا. امام کا حال متغیر ہو گیا, اپنے بابا کے سر کو دیکھا, بابا یہ سچ کہتا ہے مگر آپ کا بچہ مجبور ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, زین العابدین اسیر ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بندہ خدا کے تمام مرحومین, عمران حسینی صاحب کے مرحومین, مرحوم سجاد حسین مکھی ابن رجب علی مکھی, عارف علی راشد, حسین علی ابن علی محمد بہرائی والا, خیر النساء بنت اسماعیل, سید دوست محمد شاہ, سیدہ اقبال فاطمہ کے سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ, اور حاضرین مسجد مجلس کے اور اس درس میں جو موجود ہیں مومنین و مومنات ان کے مرحومین کو شامل سورہ فاتحہ قرار دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دعاؤں کے لیے لکھا ہے جن نوجوانوں کی عمریں شادیوں کے قابل ہو گئی ہیں انہیں صحیح رشتے عطا فرما, اور جن بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے درکار ہیں یا اللہ انہیں صحیح کف اور صحیح رشتہ عطا فرما. سجاد حیدر صاحب کی شادی میں شاید کوئی رکاوٹ ہے یا اللہ اس رکاوٹ کو برطرف فرما, اور اسی طرح اور جو بھی حاجات ہیں ان سب حاجات کو امام سجاد کے صدقے میں پورا فرما. اللهم صل على محمد وعلى آله.